أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلوات على محمد وعلى محمد سورہ مبارکہ حدید کی ابتدائی 6 آیتوں پر کل ہماری گفتگو ہو چکی میں فقط آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے ان مطالب کا خلاصہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن مجید کا 57 سورہ ہے مدنی سورہ ہے 29 آیتوں پر مشتمل ہے مسبحات میں اس کا شمار ہوتا ہے یعنی ان سوروں میں کہ جن کا آغاز تسبیح پروردگار سے ہوا اور اس کی ابتدائی آیتوں میں پروردگار عالم کی 20 صفات کا تذکرہ خود خداوند متعال نے اپنی صفتوں کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض کہ تسبیح کی ہے اللہ کی ان سب نے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں وہو العزیز الحکیم اور وہ عزیز ہے حکیم ہے لہو ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے یحیی و یمیت وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے هو الاول والآخر وہی اول ہے وہی آخر ہے والظاہر والباطن وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام خدا ہی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں مطلب 6 ادوار میں 6 فیزز کے اندر ثم استوى على العرش اور پھر عرش پر متمکن ہوا یعلم ما یلج فی الارض وہ جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وما یخرج منها اور جو زمین سے خارج ہوتا ہے وما ینزل من السماء اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وما یعرج فیها اور جو آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے اینما کنتم تم کہیں پر بھی ہو واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو انہیں دیکھ رہا ہے لہو ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا ملک اسی کا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تمام امور نے اسی کی طرف پلٹنا ہے یورج اللیل فی النہار وہی خدا ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے ویولج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہو علیم بذات الصدور اور وہ تمہارے دلوں میں پروان چڑھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے تو تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان سے بھی واقف ہے یہ وہ 6 آیتیں کہ جن پر کل ہم گفتگو کر چکے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی 20 صفات کا تذکرہ کیا ہے 7 آیت میں یعنی آج جہاں سے ہمیں بات کو آگے بڑھانا ہے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر کہ جب خدا ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری صفتیں موجود ہیں یعنی خدا ہے خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے وہ ایک ہے وہ تنہا ہے وہ اکیلا ہے اور تمہارا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے کہ جب گزارا نہیں ہے تو پھر وہ حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ پھر اس کو مانو تو خلق الانسان ضعیفہ کہ انسان کو اس دنیا میں بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان طاقتور نہیں ہے ان ہاتھوں میں ایسے کوئی طاقت نہیں ہے کوئی قدرت نہیں ہے یہ تھوڑی دیر کی ساری موج مستی ہے اس کے بعد ختم ہونا ہے جب انسان کمزور ہے تو وہ جو مولا کی مناجات کے جملے ہیں کہ مولایا یا مولایا انت القوی و انا الضعیف وحل یرحم الضعیف الا القوی، کہ مولا تو مولا ہے اور تو ہمارا سردار ہے. انت القوی، تو قوی ہے، تو قدرت مند ہے، تو قوت والا ہے، و انا الضعیف اور میں کمزور ہوں. حل یرحم الضعیف الا القوی، تو کمزور پر طاقتور کے سوا کون رحم کرے گا؟ تو ایک اس بات کا احساس کہ ہم کمزور ہیں، دوسرا اس بات کا احساس کہ وہ قوی ہے. جب کمزوری کا احساس ہے اور اس کی قوت کا بھی احساس ہے تو پھر لازمی طور پر ضعیف کو قوی کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے، لازمی طور پر اس سے متمسک ہو جانا چاہیے تاکہ اس کی کمزوری اس قوت کے ذریعے سے ختم ہو سکے. تو ظاہر ہے کہ وہ توکل اور وہ پروردگار عالم پر اعتماد، وہ پروردگار سے وابستہ ہو جانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی انسان کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے یہاں پر پروردگار عالم دعوت دیتا ہے کہ دیکھو خدا یہ ہے، جو مینیفیسٹو خدا کا ہے وہ تمہارے سامنے ہے کہ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، آسمانوں اور زمین کا ملک اقتدار سارا اس کا ہے، جو کرتے ہو دیکھتا ہے، جو سوچتے ہو جانتا ہے. جب وہ ایسا ہے تو اب بتاؤ کہ تمہارے پاس رہ کیا جاتا ہے چوائس؟ آمنو باللہ و رسول، ایمان لاؤ اس اللہ پر اور جو رسول اسی کی طرف سے آیا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، یقیناً اسی وجہ سے کہ یہ اس خدا کا نمائندہ ہے. جو آپ نے بہت مشہور آیت کے اندر یہ میسج سنا اور بار بار سنا ہے کہ ان کنتم تحب علیکم السلام، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی وہ مالک ہے، قوت والا ہے، مگر تم سے پہلا تعلق اس کا کیا ہے؟ ڈنڈے والا تعلق نہیں ہے، پہلا تعلق اس کا محبت والا ہے. تو ان کنتم تحبون اللہ، تو اب اگر تم ایسے مالک سے جو تمہیں پال رہا ہے اور مسلسل پال رہا ہے کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہیے کہ پھر میری اتباع کرو، اس لیے کہ میں نمائندہ اسی کا ہوں، کہیں الگ سے میں نہیں آیا، میں اسی کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. یہاں پر جو خدا فرماتا ہے کہ آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور انفاق کرو، خرچ کرو اس میں سے کہ جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے کسی اور کا. یہ ایمان کے ساتھ فوراً پروردگار نے خرچے کی کہانی ڈال دی ہے یہاں پر. اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ایمان کے فوراً بعد جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ خرچ کرو، جو تمہاری جیب میں وزن ہے اسے ہلکا کرو، پروردگار عالم کی راہ میں تمہیں خرچ کرنا ہے. کہ ایمان لا چکے ہیں یہ کافی نہیں ہے، کہا کہ نہیں ایمان لانے کے بعد خرچ بھی کرو اس کی راہ میں. کہا جب وہ اتنا قوی ہے وہ خود سب کچھ کر دے گا، تمہارا امتحان کس طرح سے ہوگا؟ تمہیں جو ٹیسٹ کرنا ہے، تمہیں جو چیک کرنا ہے کہ تم واقعی مومن ہو، تو صرف اتنا کہنے پر تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائیں. ایمان کو پھر جو چیک کیا جائے گا وہ تو اسی طریقے سے چیک کیا جائے گا. سورہ عنکبوت کی آیت جو لاسٹ ایئر کا ہمارا موضوع بھی تھا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ایمان لائیں اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دعویٰ ایمان کا کرو گے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لٹمس پیپر ٹیسٹ تو ہونا چاہیے. یہاں پر پروردگار عالم نے فوراً جو بات کہی ہے وہ یہ والی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین، اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا. مستخلف کا مطلب ہے جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں خلیفہ. اسی لیے اولاد کو کہتے ہیں خلف اور ماں باپ کو کہتے ہیں سلف. اخلاق اسلاف، اسلاف یعنی جو گزشتہ، جو جا چکے، جو پہلی جنریشن ہے، اور اخلاق جو ان کے بعد آنے والے ہیں. خلیفہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بعد میں آئے. تو مشہور آپ نے اب وہ نائی اور باربر کو جو خلیفہ بولتے ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی عربی کے اعتبار سے اگر آپ خلیفہ کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. وہاں پر جو آپ سنتے ہیں کہ خلیفہ رسول اور خلیفہ رسول، وہ بھی اسی اعتبار سے کہ رسول کے بعد جو ان کی مسند پر بیٹھنے کا اہل ہے اس کو کہا جائے گا خلیفہ. یہاں پر جو خلیفہ کہا جا رہا ہے وہ کس اعتبار سے؟ کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا. یعنی ایک بات تو وہ میراث کے حوالے سے تو بہت روشن ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے اور ان کا مال تمہیں میراث میں ملتا ہے تو وہ تمہارے پاس نہیں تھا، کسی اور کے پاس تھا اور اب تم تک پہنچ گیا. لیکن ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ مال جو ہم کماتے بھی ہیں تو کسی اور کی جیب میں ہوتا ہے جس سے ہماری جیب میں آتا ہے. चाहे उसके अगेंस्ट में हम कुछ एनर्जी वेस्ट करें, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को पेश करें या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसकी वजह से, लेकिन कोई एवज अगर हो रहा है तो तयशुदा बात है कि इंसान वो माल हासिल कर रहा है जो किसी और के हाथ में था और उससे वो अपने हाथ में उसे मुंतकिल करवा रहा है। आप कह सकते हैं कि हम भी तो कोई चीज़ उसे देख रहे हैं, तो हम जो चीज़ उसे दे रहे हैं वो भी हमने कहाँ से हासिल की है। जाहिर है कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो उस बनाने में रॉ मटेरियल जो है वो इसी दुनिया में हासिल किया है, दुनिया के अंदर जो चीज़ें वो सब खुदा की हैं। तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं मुस्तखलफीना, अल्लाह ने तुम्हें उसके अंदर जानशीन बनाया है, तो यानी ये तुम्हारी अपनी क्या औकात है। ये वो सूरह मुबारक यासीन की जो मशहूर आयत है, इतनी मशहूर भी नहीं है लेकिन निस्बतन मशहूर है, कि जब इनसे कहा जाता है कि खर्च करो उसमें से कि जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, तो वो कहते हैं कि क्या हम उन्हें खिलाएं, जिन्हें खुदा चाहता तो खुद खिला देता, अगर खुदा उन्हें नहीं खिलाना चाहता तो हमें किसने स्मार्ट बनने का बोला है कि हम उनको खिलाएं। खुदा अगर उन्हें भूखा मरता देखना चाहता है तो वो भूखे मरते रहें। तो परवरदिगार आलम ने उनको भूखा मरने का फैसला नहीं किया कि मार दिया जाए उनको भूखा, उनकी भूख में तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम उस भूख को मिटाने के लिए क्या कर रहे हो। क्या तुम अपने भरे पेट पर मुतमईन होकर बैठ गए हो और उनकी भूख का तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि परवरदिगार आलम जो बुनियादी तरीन बात है वो ये इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि तुम्हारा अपना क्या है, तुम्हारा अपना क्या है। इस बात को सोचो तो सही कि तुम्हारा अपना क्या है। क्या अगर तुम्हें मीरास में मिला है तो तुम्हारा नहीं था, किसी और का था, तुम तक पहुँचा है कायदे के तहत, और अगर तुमने कमाया भी है तो कमाया है तो किसी और के हाथ में था जो अब तुम तक पहुंच गया है। और ये भी याद रखो कि जब उसके हाथ से तुम तक पहुंच गया है तो तुम्हारे हाथ में भी हमेशा नहीं रहेगा, तुम्हारे हाथ से किसी और के हाथ में चला जाएगा। पर तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन्ना, ये दिन है जो हम पलटाते रहते हैं लोगों के दरमियान, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। तो कभी माली एतबार से आसूदगी होती है, कभी माली एतबार से तंगी होती है। और फिर इस बात को भी जहन में रखिएगा कि जो इन्फाक का मौजू है वो बड़ी वसअत रखता है, वो सिर्फ माल में महदूद नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। कि जिसके अंदर मसलन अगर किसी के पास इल्म है तो वो इल्म अगर दूसरों तक पहुँचा रहा है, ये भी इन्फाक की सबीलिल्लाह हो सकता है। कि अगर ये अल्लाह की राह में ये काम कर रहा है अलैकुम सलाम, तो ये भी इन्फाक की सबीलिल्लाह के दायरे में। पर कीजिए किसी को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है और कोई अगर इंसान खून का अतिया दे रहा है, ये भी इन्फाक की सबीलिल्लाह में शामिल हो सकता है अगर ये अल्लाह के लिए इस काम को अंजाम दे रहा है। इसी तरीके से अगर किसी के गम में कुछ अल्फाज बोलकर इंसान शरीक हो जाए और अपनी जबान को उसमें हिलाए और उसके ज़रिए से किसी का गम हल्का कर दें, ये भी इन्फाक की सबीलिल्लाह में शामिल हो सकता है। अच्छे तरीके से बात करके किसी का गम हल्का कर देना। तो इन्फाक का जो मौजू है वो बड़ा वसी है, जाहिर है कि उसका अहम तरीन जो मिज़ाक है उसके अंदर माल का खर्च करना शामिल है। यहाँ पर परवरदिगार आलम उसकी तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, पहला हुक्म, और दूसरी चीज़ वह अनफिकु, खर्च करो, मिम्मा जअलकुम, उसमें से कि जिसमें से अल्लाह ने तुम्हें जानशीन बनाया है। अल्लज़ीना आमनु मिनकुम, बस वो लोग जो तुम में से ईमान लाए, वह अनफकु, और जिन्होंने खर्च किया, लहुम अजरुन कबीर, तो फिर उनके लिए बड़ा अजर है। यहाँ पे अजर यानि रिवॉर्ड, अजर यानि इनाम, और फिर खुदा कहता है कबीर, वो अजर फकत अजर नहीं है, अजरुन कबीर, वो बहुत बड़ा अजर है। तो जिसको समझाने के लिए बाद मुफस्सरीन ने कहा कि बेऐब अबदियत, बेऐब अबदियत, यानि वो जो अजर खुदा की तरफ से मिलेगा उसमें कोई ऐब भी नहीं होगा। देखिए आप जो और हम जो खुदा की राह में अगर खर्च करेंगे तो वो जाहिर है कि ऐबदार है, उसके अंदर पायदारी तो नहीं है। अगर आप किसी को रोटी खुदा की राह में खिलाते हैं तो वो रोटी, खुद उस रोटी के अंदर पायदारी नहीं है, दो दिन के बाद खाई नहीं जाएगी। अगर चावल आप खुदा की राह में दे रहे हैं तो उस चावल के अंदर पायदारी नहीं है, जाहिर है कि उसने ख़त्म हो जाना है, ख़राब हो जाना है, सड़ जाना है। लेकिन परवरदिगार आलम की तरफ से जो अजर तुम्हें मिलने वाला है उस ऐबदार इन्फाक के एवज में, वो ऐसा है कि उसके अंदर पायदारी भी है और क्वालिटी के एतबार से भी उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो परवरदिगार आलम सूरह मुबारक आला के बिल्कुल इख्तिताम में इरशाद फरमाता है कि बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि तुम्हारा मसला ये है कि तुम दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की दो सिफतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से दुनिया कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वल आखिरतु खैरुन, आखिरत बेहतर भी है क्वालिटी वाइज, व अबका, और हमेशा बाकी रहने वाली भी है, उसके अंदर क्वालिटी वाइज बेहतरी भी है और पायदारी भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, वो कभी ख़राब होने वाली नहीं है। यही बात यहाँ पर खुदा फरमाता है कि लहुम अजरुन कबीर, उनको जो अजर दिया जाएगा, जो मुआवजा दिया जाएगा, जो रिवॉर्ड और इनाम दिया जाएगा, वो अजरुन कबीर, वो कबीर है, कबीर यानी बहुत बड़ा, और बहुत बड़े की तारीफ किया कि बेऐब अबदियत उसके अंदर पाई जाती है, कोई ऐब भी नहीं है और अबदियत है, हमेशगी उसके अंदर है। तो जन्नत में जाने के बाद तो भैया गड़बड़ नहीं है ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो कोई खौफ भी नहीं है और फिर कोई गम भी नहीं है, तो ना मुस्तकबिल का कोई खौफ है ना माजी का कोई गम है, तो जो खुदा की तरफ से फिर वो अजर कबीर है। और फिर खुदा फरमाता है वमा लकुम, और तुम्हें क्या हो गया है, ला तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। यानी एक आदमी एक काम कर सकता हो और वो उसके नफे में भी हो, और फिर अगर वो ना कर रहा हो तो आप कितनी हैरत के साथ उसे कहते हैं। मसलन आप फर्ज कीजिए कि सोलह बाजार के अंदर एक फ्लैट मिल रहा है 5 कमरे का और सिर्फ 10 रुपए का मिल रहा है, और आपको पता चल जाए कि वो 10 रुपए का फ्लैट मिल रहा है, तो सोलह बाजार के अंदर फ्लैट की कीमत कितने की बताओ, 80 लाख 90 लाख। आदमी सोच कर ही सोचे कि इसमें जीरो कितने आते हैं, यही सोचता रहता है। अगर आपको पता 10 रुपए का 5 रुपए का फ्लैट मिल रहा है और वो 5 कमरे का मिल रहा है सोलह बाजार के अंदर, आप कहेंगे नहीं उसके डॉक्यूमेंट जाली होंगे, नहीं डॉक्यूमेंट भी सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, अच्छा बिल्कुल जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर अगर कोई 10 रुपए होते हुए वो ना खरीदे तो दूसरे सारे उसको मलामत नहीं करेंगे, होगा कि तुमको क्या हो गया है कि तुम्हारे पास पैसा भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, मकान भी मौजूद था, तुमने क्यों नहीं खरीदा। ये जो मजम्मत वाला अंदाज होता है वो यहाँ पर खुदा इख्तियार कर रहा है, इतनी बेहतरीन डील परवरदिगार ऑफर कर रहा है, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह की राह में खर्च करो, नतीजे में अजर कबीर मिलने वाला है। क्या मतलब, मसला क्या है, यानी तुम क्यों इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, तुमको तो चाहिए कि आगे बढ़ के फौरन इसका इस्तकबाल करो कि हाँ वाकई इससे बेहतरीन तो कोई ऑफर हो ही नहीं सकती है। खुदा फरमाते हैं मान लकुम, तुमको क्या हो गया है, ला तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हो, वर रसूलो यदउकुम, जबकि उसका रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद भी है, तुम्हें पुकार भी रहा है। यानी ये आप नोट करें कि एक तो परवरदिगार की दावत है, वो दावत कैसी है कि मसलन रसूल हमारे दरमियान ना हो, हम छांगा मांगा के जंगलात के अंदर या नांगा पर्वत में कहीं रह रहे हों या अफ्रीका के किसी सहरा में मौजूद हों और कोई रसूल हमारे दरमियान एज सच नज़र नहीं आ रहा है, ना उसका पैगाम है, ना कुरान है, कुछ नहीं है, लेकिन बहरा आसमान और ज़मीन और उसकी खिलकत की निशानियाँ, चांद सूरज सितारे ये सब तो दिख रहे हैं। मुतालबा तो ये है कि उस वक्त भी तुम्हें खुदा तक पहुँच जाना चाहिए, मगर अभी अभी तो ऐसा मामला है कि खुदा की दावत, ये कुरान तुम्हारे हाथ में है, रसूल तुम्हारे दरमियान में है, वो पुकार भी रहा है, मालकुम तुमको क्या हो गया है, उसके बाद तुम ईमान नहीं ला रहे हो, और रसूल यदउकुम, जबकि रसूल तुम्हें दावत भी दे रहा है, लितुमिनु बिरब्बिकुम, कि तुम ईमान ले आओ, अपने रब पर ईमान ले आओ। आप नोट कर रहे हैं अल्फाज को, अपने रब पर ईमान ले आओ, रब यानी तुम्हारा पालने वाला, यानी वो जिसने तुम पर इतनी मोहब्बतें शफ़क़तें, तुम पर इतनी इनायतें की हैं, पैदा किया पैदा करके छोड़ा नहीं है, भूख लगती है तो खाने का इंतज़ाम करता है, प्यास लगती है तो पानी का इंतज़ाम करता है, सांस लेनी है तो ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया हुआ है, मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार माँ बाप दूसरे अहबाब दिए हुए हैं, किसी का किसी तरह से इम्तिहान हो सकता है एक्सेप्शनली, मगर जनरली ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वो रब है, वो पालने वाला है, उसने जहाँ इतनी इनायतें की हैं, अब उसकी तरफ से कोई नुमाइंदा तुम्हारे पास है, मालकुम तुमको क्या हो गया है कि तुम उस पर ईमान नहीं लाते, वर रसूल यदउकुम, जबकि रसूल तुम्हारे दरमियान तुम मौजूद भी है, तुम्हें दावत भी दे रहा है, लितुमिनू बिरब्बिकुम, कि तुम अपने रब पर पालने वाले पर ईमान लेकर आओ, वक़द अख़ज़ा मीसाक़कुम इन कुंतुम मोमिनीन, और जबकि उसने तुमसे वादा भी लिया हुआ है कि तुम ईमान ले आओगे, अगर मोमिन होने के लिए आमादगी है तो ईमान ले आओ, वादा भी उसने लिया हुआ है। कौन सा वादा, वही फितरत का वादा जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, इंसान अपने से बालतर एक कुव्वत और कुदरत की तरफ मुतवज्जे है फितरतन, ये उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से बच्चा अगर भूख महसूस करता है तो रोता है, ये रोना उसको सिखाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान अपने मालिक की तरफ, अपने परवरदिगार की तरफ फितरतन मुतवज्जे है, ये वो फितरी वादा और अहद है जो इंसान के अंदर रखा गया है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फितरी हैं, इनको सीखना नहीं पड़ता, भूख है, भूख का एहसास आपको क्लास 1, 2, 3 के अंदर सिखाया जाता है कि भूख क्या होती है, भूख महसूस होती है फितरी तौर पर, प्यास सिखाई जाती है, प्यास फितरी तौर पर महसूस होती है, इंसान फील करता है, बिल्कुल इसी तरीके से परवरदिगार आलम के वजूद की तरफ इंसान की जो तवज्जो है, इसको भी फितरत में रखा गया। इस्लाम को इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम दीन है فطرت ہے, کل مولود یولد والا فطرت الاسلام, وہ ساری باتیں اسی عنوان سے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, وہ ماحول کا انفلوئنس ہے کہ جو اسے ادھر ادھر گڑبڑ کر کے لے جاتا ہے. یہاں پر بھی خدا فرماتا ہے کہ رسول یدعوکم, رسول تمہارے درمیان ہے اور وہ تمہارے درمیان دعوت بھی دے رہا ہے, لتؤمنوا بربکم, کہ تم ایمان لے آؤ اپنے پالنے والے پر, وقد اخذ میثاقکم, جبکہ اس نے تم سے میثاق پیکٹ وعدہ وہ بھی لیا ہوا ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو یعنی اگر ایمان کے لیے آمادہ ہو تو یہ کرو, اور جو آلریڈی مومن ہے وہ اپنے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ کریں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ ہے کہ بندہ غیر مومن ہے, وہ غیر مومن ہے تو مومن بنے, اور وہ بندہ جو مومن ہے وہ اپنے ایمان میں اور ترقی کرے, اپنے ایمان میں اور اضافہ کرے, اس کی راہ میں اور پروگرس کرے. یہ جو آگے بڑھنے کا جو عمل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک بڑی عمدہ حدیث ہے جو ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں. تو سوال کیا ہے, دیکھیں ابھی آیت میں آپ نے سنا کہ ورسول یدعوکم, کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور تمہیں دعوت دے رہا ہے. پیغمبر اکرم نے سوال یہ کیا, یہ بتاؤ ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سے مومن ہیں کہ جن کا ایمان سب سے زیادہ تعجب آور ہے, یعنی واقعا وہ ایمان ایسا ہے کہ جس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ واقعا کام کیا زندہ آباد. جو الفاظ ہیں پیغمبر کے وہی ہیں, وہ کون سے مومنین ہیں کہ جن کا ایمان سب سے زیادہ تعجب آور ہے, میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ جس کے اوپر ان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کی پیٹ تھپ تھپانی چاہیے کہ واقعا تم نے کام کیا, واقعی تمہارا جو ایمان ہے وہ اپریشیبل ہے. پیغمبر اکرم نے سوال کیا, صحابہ کرام میں سے بعض نے جواب دیا, قالوا الملائکہ, انہوں نے کہا کہ ملائکہ فرشتے جو ہیں ان کا ایمان کا یہ تعجب آور ہے, واقعہ کیا ایمان ہے ان کا, کیا بہترین ایمان ہے. پیغمبر نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم, ان کو کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جبکہ وہ اپنے رب کے پاس موجود ہیں, وہ تو باتیں کر رہے ہیں صبح شام, تو وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے, یعنی اس میں کون سی تعجب والی بات, یعنی سامنے کون سی ایسی ریزسٹنس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر بعض نے جو جواب دیا انہوں نے کہا فلمبیا, بعض صحابہ کرام نے کہا کہ پھر انبیاء کا جو ایمان ہے وہ بڑا تعجب آور ہے. تو پیغمبر نے جواب دیا کہ ما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل عليهم, کہ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر تو وہی نازل ہو رہی ہے, ان کے اوپر تو وہی نازل ہو رہی ہے, تو وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے بھائی, وہ تو ایمان لائیں گے. تو پھر صحابہ کرام میں سے جواب دیا بعض نے کہ فنحنو, پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑا اپریشیبل ہے, ایسا ہے کہ واقعاً اس کے اوپر بڑا پیٹ تھپ تھپانی چاہیے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ وما لکم لا تؤمنون, تم کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے, وہ انا بین اظہرکم, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تم نے کیا تیر مارا, یعنی میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, موجودہ دکھا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, تو جو ایمان نہیں لا رہے ان کا ایمان نہ لانا تعجب آور ہے, ایمان لانے میں کیا تعجب ہے. ابو جہل کے اوپر حیرت ہے, ابو لہب پر حیرت ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں, بین اظہرکم. تو پھر پیغمبر اکرم اب سارے صحابہ کرام جو ہے وہ ساکت ہو گئے کہ جو بھی بول رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ سامنے سے جو جواب آ رہا ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ پیغمبر ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہم نے ملائکہ کہا, پیغمبر نے کہا رونگ, ہم نے کہا انبیاء, پیغمبر نے کہا رونگ, ہم نے کہا ہم, پیغمبر نے کہا نہیں, تو اب کون ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اعجب المؤمنین ایمانا قوم یجیئون بعدکم, سب سے زیادہ تعجب آور اور ایسا ایمان کے جس کے اوپر اپریشیٹ کیا جائے ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے. یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو کسی نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہوں گے, یعنی وہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہوں گے. یجدون صحفاً یؤمنون بما فیہا, ان کے سامنے تو کتابیں ہوں گی اور ان کتابوں کو دیکھ کر وہ رسول تک بھی پہنچ جائیں گے اور خدا تک بھی پہنچ جائیں گے. تو ان کا ایمان واقعاً ایسا ہے کہ اس پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. درود بھیجے محمد وآل محمد. ان کا ایمان ایسا ہے کہ جس کے اوپر انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے, ورسول یدعوکم, جبکہ رسول تمہارے درمیان موجود ہے, لتؤمنوا بربکم, اور وہ دعوت دے رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر, وقد اخذ میثاقکم, جبکہ اس خدا نے تم سے وعدہ بھی لیا ہوا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو آمادہ، اگر ہو ایمان کے لیے تو اب تمہیں ایمان لے آنا چاہیے. ساری چیزیں فیوریبل جتنی بھی ہیں وہ موجود ہیں. بعض نے اس کے ذیل میں وہ عالم زر اور پیمان الست وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 9 میں خدا فرماتا ہے هو الذی، وہ خدا ہی وہ ہے، ينزل على عبده آیات بینات، کہ جس نے اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کی ہیں، لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیرے سے روشنی کی طرف، ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف وہ تمہیں لے کر آئے. یہ پروردگار عالم نے اہتمام کیا ہے کہ اس نے روشن نشانیاں اور آیتیں، معجزے بھی اور قرآن کی آیتیں بھی، کا انہیں نازل کیا ہے اپنے بندے پر. آپ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، معجزات پیغمبر اکرم کے جتنے ہیں وہ سب اس کے اندر کور ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں وہ اس کے اندر کور ہوتی ہیں. کس پر نازل کیے؟ عبد، اپنے عبد پر نازل کیے. عبد یعنی بندہ. تو پیغمبر اکرم کی یہ صفت پروردگار کو کتنی پسند ہے، یعنی ہم سب سے مطالبہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں کو اور جنوں کو کیوں؟ تاکہ تم عبد بن جاؤ، عبادت کرو، یعنی عبد بن جاؤ، تم بن جاؤ. یہ پہلے سے ہے، یہ عبد ہے. عبد کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سر منہ انحراف نہیں ہوتا، ناٹ دا سلائٹسٹ ڈیویشن، بالکل ذرا سا بھی انحراف نہیں ہوگا. ڈو ایز ڈائریکٹڈ کی منزل ہے کہ مرضی مولا از ہمیں اولا، کہ جو مولا کی مرضی ہے بس وہی میری مرضی ہے، جو پروردگار نے کہا ہے بس وہی مجھے کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے پیغمبر کا یہ تعارف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی آیتوں کے اندر کروایا ہے، یہاں تک کہ جو معراج والی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ بے عیب وہ ذات کے جو اپنے عبد کو لے گئی، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. عبد کا مطلب ہوتا ہے جو پابند ہوتا ہے، اور پابندی کا مطلب ہوتا ہے محدودیت، اور محدودیت کے نتیجے میں انسان ترقی نہیں کر پاتا. لیکن وہ انسانوں کی عبدیت ہوتی ہے، انسان کی، انسان کے لیے اگر غلامی ہو تو اس میں وہ محدودیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان ترقی نہیں کر پاتا. لیکن اگر خدا کی عبدیت انسان اختیار کرے اور خدا کی بندگی اگر وہ اختیار کرے، خدا اعلان کرتا ہے اسرا بعبدہ، وہ اپنے عبد کو اتنا بلند کرتا ہے کہ معراج تک پہنچا دیتا ہے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جسے نازل کیا، کس پر؟ اپنے عبد پر، اپنے بندے پر. کیا نازل کیا؟ آیات بینات، آیات کو نازل کیا جو بینات ہے، روشن ہے، روشن نشانیاں ہیں، معجزات بھی قرآن کی آیتیں میں. لیخرجکم، کیوں نازل کیا؟ ٹاسک کیا ہے، پرپس کیا ہے، ہدف کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور، تمہارے لیے نازل کیا تاکہ تمہیں یہ رسول نکالے. کس میں سے نکالے؟ کہ اندھیرے میں سے روشنی کی طرف لے جائے، اندھیرے سے نکالے نور کی طرف لے آئے تم کو. اب آپ غور فرمائیے، یہ بات بھی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ایک سے زائد مقامات پر بیان کی. یہی بات سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیت کے اندر بھی خدا نے ارشاد فرمائی کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. تو خدا وہ ہے کہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا، خدا کو فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، لتخرج الناس، تاکہ آپ انسانوں کو نکالیں، من الظلمات، اندھیروں سے روشنی کی طرف، کس کی اجازت سے؟ باذن ربہم، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے پالنے والے کی اجازت سے. وہ جب پالنے والا ہے تو صرف پیٹ پالنے والا نہیں ہے، تمہاری عقل و فکر و شعور کو بھی جلا دینے والا، غذا دینے والا، ترقی دینے والا وہی ہے. اس کے پالنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ صرف تمہارا پیٹ پالے، کہ تم زمین کے اندر بیج بو تو فصل ہوگا ہے، یہ تو اس کا پالنا ہے. تمہارے لیے گائیں، بیل، بکرے، بھینس، یہ سب کچھ رکھ دیا، مرغیاں کھاتے رہو، پانی پیتے رہو، وہ تو ہے، مگر صرف تمہارا پیٹ پالنا مقصد نہیں ہے، تمہاری عقل کو بھی پروان چڑھانا مقصود ہے. ربوبیت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ تمہارا پالنے والا ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، ان کے رب کی اجازت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور کس راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ الى صراط العزیز الحمید، اس خدا کے راستے کی طرف جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب تعریف بھی ہے. اصل میں یہ کام کس کا ہے؟ اصل میں یہ کام ہے خود پروردگار کا. اگر آپ غور فرمائیے تو ہم پہلے مرحلے میں پروردگار سے دعا یہی مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک تو ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، پہلے دکھا سیدھی راہ کون سی ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں سیدھی راہ پر ہمیں ثابت قدم رکھ. لیکن آپ دیکھیں, بلکہ ایون آپ آیت الکرسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جو آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے جو انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, اور جو کافر ہیں ان کے سرپرست کفار, یخرجونہم من النور الی الظلمات, جو انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر آتے ہیں. اصل میں یہ کام کس کا ہے کہ اندھیرے سے نور کی طرف لے کر آنا, کہ یہ پروردگار کا کام ہے, خدا کا کام ہے. مگر خدا کا کام کرنے کے لیے خدا نے کس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے, وہ ان آیتوں کے اندر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کام میرا ہے, میں اپنے جس بندے کو اس کام پر مامور کروں وہ ظاہر ہے کہ چوائس میرا ہے کہ میں کس کے ذریعے سے اس کام کو لینا چاہتا ہوں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی اہدنا الصراط المستقیم کے فوراً بعد کیا ہے, الصراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا. یہ پتہ کیسے چلے گا, ظاہر ہے کہ برادران عزیز کر کے کون دکھائے گا. مثلا ہم کہیں کہ نماز پڑھیں تو نماز پڑھ کے کون دکھائے گا, خدا تو خود نماز نہیں پڑھے گا اپنی, خدا اپنے آپ کو سجدہ کر کے دکھائے گا, خدا خود اپنا روزہ رکھ کے دکھائے گا, یہ خدا کر کے دکھائے گا. ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی رول ماڈل ہو کہ جو یہ ساری چیزیں کر کے دکھائے, جو نمونہ سیٹ ہو جائے, اس کے بعد دوسرے اس کی اتباع کریں. نقش قدم پر قدم رکھنا اتباع اسی کا نام ہے. تو یہ پروردگار عالم کا اہتمام کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جانا, یہ کار کس کا ہے, کام کس کا ہے, جاب کس کا ہے, خدا کا. مگر خدا کس کے ذریعے سے لیتا ہے, کہیے اپنے اس بندے کے ذریعے سے. تو خدا نے ينزل على عبده آیات بینات, کہ وہ اپنے بندے کے اوپر آیات بینات کو نازل کرتا ہے, روشن آیتوں کو نازل کرتا ہے. لیخرجکم, تاکہ وہ تمہیں نکالے, من الظلمات الی النور, اندھیرے سے نور کی طرف, روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ, اس میں خدا کا کیا انٹرسٹ ہے, خدا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے, وہ تم سے محبت کرتا ہے, وہ تم کو بگڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. یعنی کہ ماں باپ کا کیا جاتا ہے اگر ہم اسکول نہ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. بچہ اگر بولے کہ مثلا میں اگر نہیں جاتا اسکول تو اس میں کیا مسئلہ ہے, صبح صبح اٹھا کے میری نیند خراب کر دی. البتہ یہ ساری نیند وند جو خراب ہو گئی, یہیں پر میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ والا سیٹ اپ بہت خراب ہے, جس میں شب قدر کے اعمال رات کو ہونے کے بعد اگلے دن اسکول کی بھیجنے کی باری ہے, اس کا تو میں سخت خلاف ہوں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کے اندر تو میں تاکید کروں گا کہ نہ بھیجیں, اور باقاعدہ اپلیکیشن کے اندر لکھ کر بھیجیں کہ کل رات کو ہمارے بچے نے اعمال کیے, یعنی اگلے دن جب بھی وہ جائے تو آپ لکھ کر دیں اس کے اندر کہ ڈیئر ہیڈ ماسٹر, دس از ٹو انفارم یو دیٹ مائی سن آفرڈ اعمال لاسٹ نائٹ اینڈ یو ول بی ہیپی ٹو گیٹ دس انفارمیشن. سمپل اس کو لکھ کر دیں اور جا کر اس کو بولیں کہ صاحب یہ سمپل اتنا معاملہ ہے, اس کی وجہ سے کل رات کو نہیں اعمال کر رہا تھا, آج نہیں آیا تھا. اگر وہ بولے کہ نہیں کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو آپ بولیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں خود کہہ چکا ہوں. جس زمانے میں میں ایم بی اے کر رہا تھا یونیورسٹی کے اندر, تو ہماری کچھ کلاسز آفٹرنون میں بھی ہوتی تھیں, تو وہاں پر پھر نشتر باغ کی مجلسیں اور یہ ساری چیزیں, جو محرم آیا تھا تو ٹکرا رہا تھا, تو وہ میں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی تھی. تو پھر نیکسٹ جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر جو ہمارے پروفیسر تھے انہوں نے باقاعدہ پوچھا بھی تھا کہ خیریت آپ تشریف نہیں لائے, تو میں نے کہا وہ مجلس ہو رہی تھی, میں مجلس کے اندر گیا تھا. تو انہوں نے بہت زیادہ جس کو کہنا تب کر کہا تھا اور جھل کر کہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو میں ان کو یہ جملہ کہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہے مگر وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کے اوپر کیوں کمپرومائز کرتے ہیں, کبھی کمپرومائز نہ کریں. یہ بالکل درمیان میں جیسے ہوتا ہے نا, پروگرام چل رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کا ہم بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, جب ہم نے بریک لیا واپس آتے ہیں آیت کی طرف. لیکن یہ میسج آپ کم سے کم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. رات کو اعمال کرانا ہے, بالکل کرانا ہے, ایٹ واٹ کاسٹ. ایون اگر اگلے دن اسکول کی چھٹی بھی کرانی پڑتی ہے, کرائیں اسکول کی چھٹی. اسکول امپورٹنٹ ہے, نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے, مگر اس کو ایجوکیشن کا حصہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایجوکیشن کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے, یہ بیٹر ایجوکیشن کی طرف آپ اپنی اولاد کو لے کر جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے اس کے اندر. بہر پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے واللہ بکم لرؤوف وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم, کہ اللہ تمہارے ساتھ, معاملہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ رشتہ رؤوف اور رحیم کا ہے, جو تمہارے لیے محبت کے احساس رکھتا ہے, وہ تم سے محبت کرتا ہے, وہ تم سے رؤوفیت کا رشتہ رکھتا ہے, وہ رحمت کا رشتہ رکھتا ہے. اس لیے اس نے اپنے بندے کے اوپر ان آیتوں کو نازل کیا. وما لکم, اب وہی والی بات کہ ٹاپک جو خدا نے شروع کیا وہ کیا, اس سیکوینس کو فالو کیجئے گا. پہلے اپنی 20 صفتیں بیان کی ہیں, 20 ایٹریبیوٹس خدا کے, خدا یہ بھی ہے, خدا وہ بھی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, ملک اس کا ہے, اقتدار اس کا ہے, تسبیح اس کی ہے, بے عیب وہ ہے, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد مطالبہ کیا ہے, ایمان لاؤ اس کے اوپر. جو ہم نے کہا کہ جو ایسا ہے تو اب اس کے بعد تم کمزور ہو, وہ طاقتور ہے. تو حق یہ ہے اللہ کے بندو اللہ کے بندے بنو, ایمان لاؤ اس کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر. اور دوسرا کام کیا کہا خدا نے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے, متوجہ کرتا ہے کہ تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, دیا ہوا سارا اس کا ہے, مستخلصین, اس کو بھولیے گا نہیں. اب یہاں پر پروردگار عالم نے ایمان کے اوپر فردر ڈیبیٹ کی ہے اور اب واپس انفاق کی بات کرتا ہے. خدا فرماتا ہے وما لکم, دیکھیے پہلے کیا کہا تھا, ما لکم درود بھیجے محمد و آل محمد. جو آٹھویں آیت کے اندر ایمان کے حوالے سے پروردگار عالم نے کہا تھا مالکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے, تمہیں کیا ہو گیا, جو ہم نے مثال دی کہ وہ 5 روپے کا اگر فلیٹ مل رہا ہو 5 کمرے کا تو کون چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا, اور اگر نہ لے تو اس کی مذمت کی جائے گی. تو خدا ایسا ہے, تم اتنے کمزور ہو تو تم کیوں ایمان نہیں لاتے. اب پروردگار عالم اگلی آیت کے اندر یہی انداز اختیار کرتا ہے انفاق کے لیے, وہ مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ تم سے خوفی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو, تمہیں ایسا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا. ایک مطلب ہم نے انویسٹ کر دیا تو اس کے بعد وہ کمپنی بند ہو گئی تو کیا ہوگا, اگر ہم نے پیسہ لگا دیا اور وہ کھا گیا ہمارے پیسے تو کیا ہوگا, وہ اگر واپس چلا گیا نظر نہیں آیا, کوآپریٹو اسکینڈل آ گیا تو ہم کیا کریں گے, یا کوئی دوسرا اسکینڈل بن گیا تو ہم کیا کریں گے, ہمارا مال تو ڈوب جائے گا. تو تم کو کیا خدا کے بارے میں بھی شک ہو رہا ہے. خدا اپنی کمپنی کو تمہارے سامنے انٹروڈیوس کرتا ہے, اجر کبیر, بڑا اجر ہے, بے عیب اجر ہے, ابدیت والا ہے, پائیداری ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. مان لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ تم سے پو فی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو. وللہ میراث السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا وارث کون ہے, خدا کے سوا, وارث پروردگار ہیں. میراث یعنی مالکیت کی طرف ہی یہ بات پلٹ جاتی ہے. البتہ ذہن کے اندر میراث فوراً آتی ہے بات کی, اگر کوئی انتقال ہو جائے تو کسی اور کا. یہاں پر بھی یہ چلے یوں اگر لے لیں کہ بندہ اگر مر بھی جائے تو آخر کار پیسہ جو پلٹنا ہے, اللہ ترجع الامور, تمام امور میں اسی کی طرف پلٹنا ہے. لیکن البتہ میراث جو ہے وہ اتنے محدود معنی میں نہیں ہے, وہ ہمارا ذہن فوراً اس طرف چلا جاتا ہے, ورنہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں. تمہارے پاس جو پہنچا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچا ہے, اسی میں سے خدا تم سے مطالبہ کر رہا ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی اتنی اچھی آفر جو ہے اس کو تم اگنور کر رہے ہو, اس کو تم نظر انداز کر رہے ہو. لا یستوی منکم, اب ذرا جملہ سنیے پروردگار کا, دیکھیے خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہو گیا جو خرچ ہی نہیں کر رہا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو خرچ کر رہا ہے مگر حالات کیا ہیں, حالات بظاہر سپورٹو نہیں ہیں, حالات بظاہر سپورٹو نہیں ہیں. پیغمبر اکرم نے جس موقع پر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تھا, اپنا پیغام بیان کرنا شروع کیا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ, تو اب اس وقت کیا ہے, ریزسٹنس ہے لوگوں کی طرف سے, پرابلم ہے, مار دھاڑ, پتھر مار رہے ہیں, کانٹے بچھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, سب ہو رہا ہے, یہ سارے مسائل اور پریشانیاں چل رہی ہیں. ایسے میں اگر کوئی انفاق کرنے والا ہے, ایسے میں اگر کوئی دین کی مدد کرنے والا ہے, کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو مدینہ منورہ میں حکومت اسٹیبلش ہو گئی اس کے بعد خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرے, اور فتح مکہ کے بعد اگر کوئی خرچ کرے, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ موقع تھا جب قسم پرسی کا عالم تھا, جو پیغمبر اکرم جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے, وہ کیوں یاد کرتے تھے بار بار, پیغمبر اکرم نے کیوں یاد کیا ہے جناب خدیجہ کو بار بار, بہت یاد کیا ہے جناب خدیجہ کو, صرف بیوی ہونے کی وجہ سے, صرف بیوی ہونے کی وجہ سے. یہ تو دوسری ازواج نے کہا بھی تھا کہ وہ ایک ضعیفہ تھی, اس کا انتقال ہو گیا, خدا نے دوسری ازواج آپ کو دے دی, آپ کیوں اس کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ کون خدیجہ کی برابری کر سکتا ہے, وہ اس وقت ایمان لائی جب سب انکار کر رہے تھے, اس نے اس وقت اپنے مال کے ذریعے سے مدد کی جب اسلام کو واقعا ضرورت تھی, اور خدا نے اس وقت خدیجہ کے ذریعے سے مجھے اولاد دی جب سب افتر کے تانے دے رہے تھے. یہ پیغمبر بار بار یاد کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے اس وقت اس وقت اس وقت, یہ کیا سمجھانا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے, کبھی وقت وہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ حالات فیوریبل ہوتے ہیں, اور کبھی حالات فیوریبل نہیں ہوتے, حالات مخالف ہوتے ہیں. جب مخالف حالات ہوں اس وقت واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ کون صحیح معنوں میں سنسیئرلی سپورٹ کرنے والا ہے, ورنہ جب حالات فیوریبل ہوں تو بہت سے ڈونیشن لے کر اسی لیے آتے ہیں کہ صاحب آج کل حالات اچھے ہیں تو ان سے کچھ ایوز میں مل جائے گا, یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ مل جائے گا. وہاں پر سنسیئرٹی پوری طرح کہاں ہوتی ہے؟ وہاں پر جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صاحب اس وقت ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں, اپنا کچھ سرمایہ لگا دیں, تو اس بہانے دنیاوی کچھ مفاد بھی ہم کو حاصل ہو جائے گا, برکت کی طرف یا وہ معنویت کی طرف ذہن پوری طرح سے متوجہ نہیں ہوتا. پروردگار عالم یہاں پر اسی بات کو بیان کر رہا ہے. ایک تو وہ کیٹیگری ہو گئی جو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے, حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں. ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, لیکن جو خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اب پروردگار فرماتا ہے کہ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں, یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت خرچ کیا تھا کہ جب ظاہری طور پر حالات بہت زیادہ فیور میں نہیں تھے, اور کچھ نے اس وقت خرچ کیا کہ یا تو حکومت بھی بن چکی ہے, مکہ بھی فتح ہو چکا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کی کیفیت ہو چکی ہے کہ اب تو لوگوں پر لوگ پر لوگ, فوج در فوج اور جھوک در جھوک آئے جا رہے ہیں, ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں, ہم بھی مسلمان. اس نے ابو سفیان جیسے بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ ایمان کیا اور اس کی قیمت کتنی, لیکن بہرحال اس وقت تو کیفیت یہ والی ہے. ہم اگر فرض کریں کہ واقعا للہ فی سبیل اللہ بھی اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں, یہ دونوں کے دونوں ایکول نہیں ہیں, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پروردگار فرماتا ہے لا یستوی منکم, برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے انفقا من قبل الفتح وقاتلا, جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا خدا کی راہ میں اور قتال میں حصہ لیا, اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا, ان کا درجہ بہت بڑھ کر ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے بعد میں انفاق کیا اور خدا کی راہ میں قتال کیا. فرق ہے, انقلاب اسلامی ایران سے پہلے امام خمینی کا قصیدہ پڑھنا, انقلاب آنے کے بعد پڑھنا وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر دوسرا پڑھے گا, لیکن انقلاب سے پہلے واقعی جو سنسیریٹی ہو سکتی تھی وہ دیکھنے والی چیز تھی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچپن اس زمانے میں بالکل ہی تھا, لیکن وہ افراد آپ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا وہ کیفیت اس کو اس کے بعد والی کیفیت کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. حق تو یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے انقلاب انقلاب ہے, انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ہے, خوب آج بھی حق یہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, توصیف کی جائے اور واقعا اس کا دفاع کیا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو دفاع کرنے والے ہیں اور وہ جو اس وقت دفاع کرنے والے تھے کہ جب امام خمینی جلاوطنی کے زمانے میں تھے, جب انقلاب اسلامی پوری طرح سے آیا بھی نہیں تھا, ظاہری طور پر تخت پر شاہ بیٹھا ہوا ہے, پتہ بھی نہیں ہے کہ واقعا انقلاب آئے گا نہیں آئے گا, کچھ نہیں معلوم تھا کہ واقعی لاکھوں اور کروڑوں افراد جو ہیں استقبال کے لیے آنے والے ہیں, اور وہ پیرس سے جو طیارہ آئے گا اور وہ اترے گا اور امام خمینی کا ایسا استقبال ہوگا. مگر پھر اس کے بعد تو اخبار میں بھی آ گیا, اتنی لیڈ اسٹوریز بھی بن گئی اور اتنی شہرت بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. آپ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو بہت سارے ظاہری اعتبار سے آپ کو سپورٹ کرنے والے نظر آ جائیں گے, وہ بھی اچھا ہے اگر انسان للہ کمیٹڈ ہو کر یہ کام کرے, خوب ہے. لیکن وہ جو ایک کمٹمنٹ تھی جو انقلاب اسلامی سے پہلے تھی, کہ ابھی انقلاب آیا نہیں ہے, ابھی موومنٹ چل رہی ہے, اس دوران کون اپنا تن من دھن لے کر انقلاب کے لیے اپنی انرجیز کو لگا رہا ہے, اپنے مال کو لگا رہا ہے, اپنے تمام دوسرے وسائل کو استعمال کر رہا ہے, زمین کا آسمان پر. اور یہ کسی بھی مرحلے پر آپ اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں, کوئی کام آپ کو شروع کرنا ہے, دین کا کام آپ کو شروع کرنا ہے, ابھی کچھ بنا نہیں ہے ظاہری طور پر, نہ کوئی بلڈنگ بنی ہے, نہ کوئی شوشہ ہے, نہ کوئی بھرم بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت کون آپ کا ساتھ دینے والا ہے, کتنوں کو آپ واقعی کنوینس کر پاتے ہیں اپنے اس پروجیکٹ کے اندر. ایک دفعہ اس کی ایک شیپ آ گئی, اس کے بعد تو ٹھیک ہے, پھر تو جہاں ایک وہ سیل رواں ہوتا ہے کہ جب پانی بہہ رہا ہے تو ساتھ ساتھ کئی افراد دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہاں پر ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جانا چاہیے. یہ باتیں بہرحال اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہیں. قاعدہ یہی ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے چاہے پہلے ہیں چاہے بعد میں, اگر خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں خوب بہت اچھا ہے, لیکن وہ افراد جنہوں نے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا, جب جان دینے کی بات تھی میدان میں آئے وہ اس وقت, جبکہ ظاہری طور پر بھرم بازیاں کچھ بھی نہیں تھی, ظاہری طور پر کوئی شوشہ نہیں تھی, ظاہری طور پر تو یہ مار کھا رہے ہیں, ایسے میں جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا, ایسے میں جنہوں نے اپنی انرجیز لگائی, قتال بھی کیا, وقت پڑنے پر تلوار لے کر میدان میں بھی نکلے, اور جنہوں نے اس وقت واقعی اپنے خون کی بازی لگا دی, اپنی جان کی بازی لگا دی, یہ لوگ ان کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے یہ سارے کام اگر کیے بھی ہیں تو بعد میں کیے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ کا بہتری کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے, مگر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ان دونوں کو برابر مت سمجھنا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ جو عمل تم کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ کو خبر ہے. مَنْ ذَا الَّذِي, کون ہے, اب یہ پھر واپس انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ایک انداز, پہلے کیا کہا مَا لَكُمْ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے, خرچ نہیں کرتے, یہ بھی بتا دیا جو پہلے اور جو بعد میں فرق ہے, ان دونوں کے درمیان ایک نہیں سمجھنا. پھر واپس پرور دے گا کہ ٹھیک ہے, اگر کسی کو پہلے کا موقع نہیں ملا تو اب شروع کریں, یہ تو نہ ہو کہ انسان جو اس کے لیے اویلیبل اپارچونیٹی ہے اس کو وہ ضائع کر دے. پروردگار فرماتا ہے من ذا الذی، یہ بتاؤ کون ہے، اپیل ہے خدا کی طرف سے، من ذا الذی، کون ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو اللہ کو قرض دینے کے لیے تیار ہو اور اچھے طریقے سے قرض دینے کے لیے تیار ہو، قرض دے اور قرضا حسنا دے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو کیا ہوگا بھائی، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کیا ہوگا، آج دیجئے وہ کل واپس کرے گا اور اتنا ہی واپس کرے گا جتنا آپ نے قرض دیا ہے، زیادہ کا مطالبہ کریں گے تو سود ہو جائے گا، وہ ربا ہو جائے گا. تو پروردگار کا کیس کیا ہے، خدا فرماتا ہے کون ہے جو خدا کو قرض دے، زیادہ کر کے ملے گا، مگر قرض تم کو دینا ہوگا اچھے طریقے سے. اے پروردگار تجھے قرض کیسے دیتے ہیں، تو انفاق فی سبیل اللہ ہے، خدا کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے یہ مجھ پر قرض ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس نے وہ مال خود ہمیں دیا ہے، وہی کہتا ہے میں نے تم کو مال دیا، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں میری راہ میں خرچ کرو، اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا ہے مجھے قرض دو، مجھ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرض دو، اچھی طریقے سے قرض دو. ابھی اچھی طریقے سے کیا ہوتا ہے، بات آتی ہے، اچھی طریقے سے قرض دو میں تمہیں لوٹاؤں گا. کس طرح سے لوٹاؤں گا، قرضن حسنا فیضاعفہ، اسے بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. ولہو اجرن کریم، اور اس کے لیے اجر کریم بھی ہے، یعنی اجر کبیر بھی ہے اجر کریم بھی ہے. اب آپ ذرا اس کے حوالے سے دیکھیے، ذرا اس پر توجہ کریں کہ یہ جو پروردگار نے کہا کہ یہ قرض دو اور اچھے طریقے سے قرض دو، یہ قرض جو اچھے طریقے سے دینا ہے قرآن مجید کے اندر اس کو سمجھایا گیا ہے، یعنی خدا کی راہ میں جو خرچ کرو تو اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کی اگر رعایت کرتے ہو تو یہ خدا کو قرض دینا ہے اچھے طریقے سے قرض دینا. اس کے حوالے سے 10 پوائنٹس ہیں جو خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ کے اندر لکھے ہیں. یہ قرض حسن کیسے بنتا ہے، دیکھیے ایک تو وہ آپ نے دے دیا احسان جتا کر، کسی کو اگر آپ دے رہے ہیں اور ساتھ میں دو گالیاں بھی کر دیں تو خدا نہ کرے، ظاہر مومنین تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن آپ کسی کو دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں دو گالیاں دے کر، ایک تھپڑ مار کے، وہ جو واقعی کل بھی میں نے گزارش کی تھی، دکھ ہوتا ہے وہ جو لائنوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک تو 10 روپے کا تھیلا مل رہا ہے، وہ اس میں تھپڑ مار رہے ہیں، کبھی وہ پولیس والا آ رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ واقعی توہین ہے، ان سائلین کی، ان سوال کرنے والوں کی توہین ہے. اگرچہ ان کو تو سبسیڈائز ریٹ کے اوپر مل رہا ہے مگر یہ توہین ہے، واقعی عام انسان کی توہین ہے، اور اس کی جو خودداری کی جو یہ توہین ہے، بعید نہیں ہے کہ اسے پروردگار اپنی توہین سمجھے، تو یہ میرے بندوں کی توہین نہیں ہو رہی ہے، میری توہین ہو رہی ہے، خود خدا کی توہین ہو رہی ہے. یہاں پر وہ کچھ شرائط کہ جو اس انفاق کو قرض حسنہ بناتے ہیں، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ، کہ مال بھی گیا اور خدا کی قربت بھی نصیب نہیں ہوئی. اب ذرا ان پوائنٹس کو ذرا سا سنیے گا. ایک بات، اچھا یہ جو اب نکات آ رہے ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو واجب ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ نہیں، واجب تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کا باعث ضرور ہے. ذرا دیکھیے اس اینگل سے توجہ رکھیے گا اور ذرا دیکھیں، بہترین حصہ، یعنی جو تم دے رہے ہو تمہارے مال کا بہترین حصہ ہو، یہ قرض حسنہ ہو جائے گا. اترے ہوئے کپڑے دینا یہ بھی خدا کی راہ میں انفاق ہے، غلط نہیں ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن جو تمہیں واقعا جو تمہارے مال کا بہترین حصہ ہے اسے اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اسے اگر خدا کی راہ میں دیتے ہو، یہ خدا کو قرض دینا قرض حسنہ بنانے کے مترادف ہے، یہ واجب نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ کسی نے وہ کام کیا کہ جو برتن استعمال ہو گئے ہیں، جو ہم بچپن میں صدا سنتے تھے ایک نیچے کیا تھی، برنی گلاس، آج کل تو نہیں آتا ہے وہ، ورنہ پہلے ہوتے برنی گلاس ہوئے نا، برنی گلاس وہ کہتے تھے کپڑے وغیرہ دو، ایک برنی لے لو ایک گلاس لے لو، اس قسم کا ایک بارٹر سسٹم چلتا تھا. تو نہیں ہوتا پتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو کم سے کم میری توجہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہوتا تھا اس میں کیا ہے کہ جو اتری بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کپڑا دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، ایک آدھ بالٹی اور ایک آدھ کوئی برتن لے لیا، یہ ساری چیزیں لے لی، وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو ہے، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا کی راہ میں اس کو نہیں مانا جائے گا، مگر ظاہر ہے کہ اس کو ہم فائنسٹ پورشن تو نہیں کہیں گے، جو ہماری جو بلانگنگ